بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ارباب اعضاء آج کی یہ دسویں مجلس ہمارے موضوع کو تقریباً اپنی تکمیل کو پہنچا رہی ہے. کل کا دن تو ظاہر ہے کہ مصائب کا دن ہے اور صبح سے لے کے شام غریباں تک جو مجالس ہوں گی ان میں مصائب ہی زیادہ تر پڑھے جائیں گے. آج کی مجلس میں بھی تقریباً آدھا وقت وہ مصائب کی طرف جائے گا. چونکہ شب عاشور ہے, اہل بیت پر سب سے سخت رات امام صادق کے بقول یہی رات تھی, شب عاشور. اس کے بڑے تفصیلی مصائب ہیں, اور پھر شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھی جائے گی. تو تقریباً آدھا وقت تو ہمارا مصائب میں صرف ہوگا, اور آدھا وقت جو ہمارے پاس ہے ابتدا میں, اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس گفتگو کو کہ جسے ہم زیارت کی مجلس میں مکمل کریں گے اور ذرا تفصیل سے بیان کریں گے, اس کی شروعات کم سے کم آج ہو جائیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی معروضات پیش کروں, میں فارمیلٹیز والا آدمی نہیں ہوں. ماشاءاللہ ہمارے پریزیڈنٹ رضوان خلفان صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں بہت جینرسلی, جہاں پہ کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا, وہاں پہ ہمارے تینوں حضرات جو علماء ذاکرین تھے ان کا بھی شکریہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو جزائے خیر دے. آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کام ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اور ہمارے دور میں جو سب سے بڑا عزادار ہے اور صاحب پرسا ہے، صاحب مجلس ہے، صاحب ماتم ہے، وہ ہمارے وقت کا امام ہے، امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریم شریف. یہ ان کی ایک طرح سے یہ مجلس ہے، اور آپ سب جو ہے وہ یو بیکم ٹولز ان ہینڈز آف یور امام، اور جو کچھ بھی جتنی انتظامیہ، والنٹیئرز، آرگنائزرز، سپانسرز، ڈونرز، پارٹیسپینٹس، آپ جتنا بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں، کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اپنا فرض انجام دیتا ہے اور اپنے امام کی نصرت کرتا ہے. ان مجالس کا انتظام کرنا نصرت امام زمانہ ہے، ان مجالس کو سپورٹ کرنا کسی بھی انداز میں جو آپ کر سکتے ہیں، آپ نصرت امام زمانہ کر رہے ہیں، چونکہ اصل میں یہ کام ان کا ہے. عزادار وہ ہیں، صاحب عزا وہ ہیں، صاحب مجلس وہ ہیں، اور اصل میں صاحب پرسا جو ہے وہ وہی ہے. تو بہرحال ہم نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ حق جو تھا وہ ادا نہ ہو سکا. ہم جتنی مجلس پڑھ لیں، جتنی مجلس سن لیں، آخر میں ہم سب کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی جلدی یہ 10 دن گزر گئے اور ہم حق نہ ادا کر سکے. وہ حق جو شہداء کا ہمارے اوپر حق تھا، وہ حق کہ جو ہمارے شہداء کا تھا ہمارے اوپر، وہ ہم ادا نہ کر سکے. لیکن وہ کریم ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری کوتاہیوں سے چشم پوشی فرمائیں گے، اور ہمارے ان چند آنسوؤں کو اور ہماری ان چند حاضریوں کو اور ہماری ان چند مجلسوں کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور ہمیں خدا توفیق دے گا کہ انشاءاللہ دوران سال اور پھر آئندہ سال ہم اس سے بہتر عزاداری کر سکیں، اور اس سے زیادہ شرکت کر سکیں، اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ سن سکیں، اور اس سے زیادہ ہم ہر اعتبار سے کنٹریبیوٹ کر سکیں، وقت کے لحاظ سے، سرمایہ کے لحاظ سے، فکری لحاظ سے، ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے بابا زبان. مجھے آپ اپنے سارے سامعین کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے بہت توجہ سے ان مجالس کو سنا ہے. آپ کو حسن سماعت کی داد دینا چاہیے. میں نے دیکھا، اور یہ ہمارا پروفیشن ہے، میں یہاں سے بیٹھ کے ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ آخر تک، تو آپ کے چہروں سے، آپ کی باڈی لینگویج سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بہت توجہ سے مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں، باوجود اس کے کہ میری مجالس کوئی روایتی مجالس نہ تھیں. میری مجالس ان موضوعات پہ نہ تھیں اور اس طرح کی نہ تھیں کہ جن کو عام طور پہ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں. لیکن میں نے کوشش کی، اور میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ پاک و ہند میں جو مجالس پڑھی جاتی ہیں وہ وہاں کی ضرورت ہیں. ان مجالس کا جو فارمیٹ بن گیا ہے وہ وہاں کی لوکل ضروریات کے ماتحت بنا ہے، میں اس کو برا نہیں سمجھتا، لیکن وہ وہاں کی ضرورت ہیں، مغرب میں بیٹھ کے، امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھ کے اور یورپ میں بیٹھ کے بھی اگر ہم نے بالکل ویسی ہی مجلس پڑھنی اور سننی ہے کہ جیسی پاک و ہند میں پڑھی اور سنی جاتی ہے، تو عزیزان گرامی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نہ اپنے ساتھ انصاف کیا نہ مجلس کے ساتھ انصاف کیا۔ اب میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں۔ ان ملکوں میں جو مجلس پڑھی جاتی ہے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اور اس کا منہ اہل سنت کی مسجد کی طرف کر کے، وہ ہم اپنے لیے کم پڑھتے ہیں اور دوسروں کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ مجلس جو ہے وہ اپنے مجمع کو سنانے کے لیے کم ہوتی ہے، چونکہ ان کو تو وہ مجلسیں زبانی یاد ہو چکی ہیں، نیا میٹیریل بہت کم ہے، وہی پرانے لوگ جو پڑھ گئے ہیں اور جو کہہ گئے ہیں، نئے حضرات اسی کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب کوئی علامہ حافظ کفایت حسین نہیں ہے، کوئی علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا نہیں ہے، اور کوئی جو ہے اب ابن حسن نو نہروی نہیں ہے، اور کوئی اب علامہ رشید ترابی نہیں ہے۔ یہ بزرگان جو پڑھ گئے، اب انہی کی پڑھی ہوئی باتیں ہر کوئی پڑھ رہا ہے اور ہر کوئی وہی نوٹس آ کے سنا دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ اپنوں کو تو سب یاد ہے، عام طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمسائے والا سنیں، یہ سامنے والی مسجد میں جو رہتے ہیں وہ سنیں، یہ محلے والے سنیں، یہ جو پولیس والے ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں 150 آدمی، کم از کم انہی کے کان میں کوئی چیز پڑ جائے۔ تو یہ وہ جو میجسٹریٹ کھڑا ہوا ہے ڈیوٹی پہ، وہ جو اسسٹنٹ کمشنر کھڑا ہوا ہے ڈیوٹی پہ، میں نے کراچی میں خالق دینہ حال میں اشرے پڑے ہیں، تو وہاں پہ ڈی آئی جی آتا تھا ڈیوٹی پہ، وہاں پہ ایس ایس پی آتا تھا سننے کے لیے، اور بعد میں ملاقات ہوتی تھی، بات ہوتی تھی۔ تو وہ جو سول سروس کے لوگ، وہ جو فوج کے سپاہی، رینجرز والے، پولیس والے، وہاں محلے والے، سامنے کی مسجد والے، ان سب تک میسج پہنچانا ہوتا تھا تو گفتگو کے موضوعات کچھ اور ہوتے تھے۔ لیکن یہاں تو میری آواز نہ محلے کی مسجد میں جا رہی ہے، نہ یہاں پہ کوئی مجسٹریٹ کھڑا ہوا ہے جو میری بات سن رہا ہے، نہ یہاں پہ 150 آدمی پولیس والے کھڑے ہیں کہ جو میری اردو کی مجلس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو بتائیے پھر، میرے مخاطب وہ تو نہیں ہے نا، میرے مخاطب تو اپنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ علی کے دیوانے ہیں، علی کے شہدا ہیں، علی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، علی کا نعرہ لگانے والے ہیں، حسین کے شاہد ہیں، حسین کے شہدا ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ تو بتائیے اب میں شیعوں کو اور کتنا زیادہ شیعہ کروں، میں کلمہ پڑھنے والوں کو اور کتنی مرتبہ کلمہ پڑھواؤں، وہ ساری چیزیں ان سب کو معلوم ہے۔ عزیزان گرامی، اب میرا کام ہے آپ کو ایک منزل کی طرف آگے لے کے جانے کا، اور وہ منزل منزل عمل ہے، منزل عمل عملی باتیں کرنے ہیں، اور اسی لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا زیب۔ آخر یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ یہ مجلس کینیڈا میں بیٹھ کے پڑھی جا رہی ہے، یہ ساہیوال میں بیٹھ کے، یا ملتان میں بیٹھ کے، یا لاہور میں بیٹھ کے یہ مجلس نہیں پڑھی جا رہی۔ اور اگر یہی مجلس میں نے چل کے وہاں پڑھ دی ہوتی تو میری 2 محرم کو چھٹی ہو گئی ہوتی۔ ہاں یہ جو میں نے پڑھی ہے نا مجالس، یہاں پر 2 محرم یا 3 محرم کو انجمن آ کے میرا بیگ میرے ہاتھ میں پکڑاتی اور کہتی، حضور ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کو عشرہ پڑھنے کے لیے یہاں بلا لیا، आप अपना बैग पकड़िए, वापसी का किराया लीजिए और अपना रास्ता पकड़िए। एक सलावत पढ़िए बाबा जी वाला। लेकिन मुझे यकीन था कि इस ऑडियंस में, इस कम्युनिटी में, इस मजमे में जिस चीज़ की ज़रूरत है, नमाज़ें भी माशाल्लाह आप सारे नमाजी हैं माशाल्लाह, मेरे पेशानी पे उतने निशान नहीं हैं सजदे के जितने मेरे मजमे के पेशानियों पे निशान हैं सजदों के, मेरे शायद घुटनों पे और टखनों पे वो निशान नहीं होंगे जो माशाल्लाह आपकी सारी कम्युनिटी के हैं। तो मैं नमाजियों को और कितना ज़्यादा नमाज की तबलीग करता, जो ऑलरेडी नमाज शब पढ़ रहे हैं और नमाजें पढ़ रहे हैं और मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको आके यहाँ पे नमाज के लेक्चर क्यों देता और कैसे देता। तो बहरहाल मैंने एक मुख्तलिफ जाविया लिया और कुछ ऐसी गुफ्तगू की कि जिसको मैं समझता था कि वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे बच्चे, हमारे जवान जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, उनको बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है ईमान के हवाले से। एथियज्म जो है उसने हमारा नाक में दम किया हुआ है। तो इसलिए मैंने पहली 5 मजालिस ईमान की अहमियत पे पढ़ी और सिर्फ यही बात साबित करने की कोशिश की कि ईमान बहुत अहम है, उसको लाइट न लीजिएगा। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसके ऊपर मैंने 5 मजालिस पढ़ी। फैमिली ईमान के बाद सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर मैंने 4 मजालिस पढ़ी। 40 पढ़ सकता हूं लेकिन गुंजाइश इतनी थी तो मैंने 4 मजालिस पढ़ी और चंद इश्यूज की तरफ आपको मुतवज्जे किया। और अब गुफ्तगू कर रहा हूं कम्युनिटी के हवाले से। कम्युनिटी अजीजाने गिरामी, मैंने कल जुमला कहा था और ये जुमला मेरा नहीं है, ये जरबुल मसल है कि इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। हमारा, हम अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं ना, उनको मोमिन बनाना चाहते हैं, उनको आजादार बनाना चाहते हैं, उनको मुहिब्बे अहले बैत बनाना चाहते हैं, उनको हम मातमी बनाना चाहते हैं, नौहा खान बनाना चाहते हैं, दुआ खान बनाना चाहते हैं, नमाज खान बनाना चाहते हैं, हम उनको मुत्तकी और परहेजगार बनाना चाहते हैं, हम उनको अपनी फैमिली ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए ये सब तरबियत कहलाती है और ये काम हम अकेले अपने घर पे नहीं कर सकते। चाहे हम कितने ही तुर्रम खान क्यों ना हो और हम ये समझते हो कि जनाब हमारे जैसा कोई नहीं है और हम अपने घर की चार दीवारी में मियां बीवी मिलके ये काम अकेले कर लेंगे, अजीजाने गिरामी ये अकेले करने का काम नहीं है, नहीं हो सकता। बच्चों के ऊपर एक फेज आती है जब हार्मोन्स इनके बदलते हैं ना, एक वक्त होता है कि बच्चे इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी मां से और अपने बाप से कि वो उनको एक तरह से अपना खुदा समझने लगते हैं और उनको अपना राज़िक समझने लगते हैं, उनको अपना सब कुछ समझने लगते हैं और अंधी तकलीद करते हैं मां बाप की और फॉलोइंग करते हैं। आपको याद होगा अगर आपके छोटे बच्चे हैं और कभी अगर आप नमाज पढ़ते थे रेगुलरली, तो आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब आप मुसल्ले पे खड़े होते थे तो आपके छोटे बेटे या छोटी बेटी वो खुद ब खुद आके आपके साथ खड़े हो जाते थे, कहना नहीं पड़ता था, और वो कभी आपके आगे, कभी आपके साथ, कभी आपके पीछे, कभी जानमाज उठा रहे हैं, कभी सजदागाह उठा रहे हैं, कभी छोटी सी टोपी सर पे पहन रहे हैं, कभी तस्बीह सजदे पे सजदा किए जा रहे हैं, रुकू पे रुकू किए जा रहे हैं, आपके साथ कई दफ़ा माँ बाप को उलझन होने लगती कि भाई ये क्या, मुझे नमाज पढ़ने दो भाई, ज़रा बैठो साइड पे हो। एक फेज़ बच्चे पे वो भी होती, जो आप करेंगे बच्चा करेगा, जो माँ करती है वही काम बच्चियाँ करती हैं, जो बाप करता है वो काम बाप करता बच्चा करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे माँ बाप को हेट करना शुरू कर देते हैं, यह भी एक फेज आती है कि उनसे पूछो कि दुनिया का सबसे मीन तरीन आदमी कौन है। मैंने टीचिंग की हुई है, पढ़ाया हुआ है बच्चों को, मैं जानता हूं। आप पूछें बच्चे से कि हु इज द मीनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उस एज ब्रैकेट में माय मम माय डैड, तो उसको अपने मां से और बाप से मीन तरीन शख्स कोई और नजर नहीं आता, एंड दे हेट देम। मां से खाला अच्छी लगती, बाप से चचा अच्छा लगता है, वो हमसाये के लोग, मेहमान जो आते हैं, कम्युनिटी के दूसरे लोग जो अंकल्स हैं, अंकल्स अच्छे लगते हैं, बाप बुरा लगता है। ये फेज कभी आप लोगों पे भी आई थी या नहीं आई थी? शर्माने की जरूरत नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत है। बहुत सारे लोगों को मां से खाला अच्छी लगती थी, बाप से चचा अच्छा लगता था, और दूसरे लोग फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे लगते थे, अपने पेरेंट्स बुरे लगते थे। उनको लगता था मेरे फ्रेंड के जो पेरेंट्स हैं ना वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स बड़े मीन हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़े बेरहम हैं। ये सारा किया धरा किस चीज का है? उनके हार्मोन्स का। उनके कुछ हार्मोन्स में जो तब्दीलियां होती हैं, और एक एज आती है, और फिर पेरेंट्स खास तौर पे अगर न जानते हो कि उस एज के बच्चों के साथ कैसे उनको हैंडल करना है और कैसे उनके साथ हमने काम करना है, अगर मां बाप भी हों धक्के वाले और धौंस वाले, और मां बाप भी फिक्स करने वाले हों बच्चों को कि अच्छा तू तो अच्छा खासा होता था, तो लगता तू बिगड़ रहा है, वो नहीं बिगड़ रहा, उसके हार्मोन्स बदल रहे हैं, वो एक फेज से दूसरी फेज में दाखिल हो रहा है जिसमें उसकी उसको चीजें कुछ और तरह की नजर आती हैं। तो मां बाप ने कहा नहीं, हम तुम्हें फिक्स करेंगे भाई। तो फिक्स करते करते फिर जो नतीजा निकलता है वो हम सबको मालूम है। वो वक्त होता है कि मां बाप को सीखने की जरूरत होती है कि इस एज के बच्चे के साथ किस तरह से पेरेंटिंग की जाए। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते चले जाते हैं, उनकी एज बदलती है, वो डिफरेंट फेज में दाखिल होते हैं, तो पेरेंटिंग भी साथ साथ डिफरेंट होना चाहिए और होती है, लेकिन समझदार लोगों में। बहरहाल, कहने का मकसद ये था कि एक वक्त आता है कि मां बाप बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो आते हैं मौलाना साहब के पास, क़िबला आप जरा समझाइए मेरी बच्ची को, आप समझाइए मेरे बच्चे को, मैं तो समझा समझा के आजिज आ गया, ये मैं फोन करता हूं आपको और बच्ची के हाथ में फोन पकड़ा दूंगा या बच्चे के आप उनसे बात करें। तो भाई हमारे पास कौन सा कौन फयकून है कि हम फोन पे बैठ के दूसरी जगह से आपके बच्चे की काया पलट देंगे एक 5-10-15 मिनट की फोन पे बात करके। जिस बच्चे को मैं पहचानता नहीं, वो बच्चा मुझे नहीं पहचानता, मेरे सामने भी नहीं बैठा हुआ। बॉडी लैंग्वेज से बड़ा फर्क पड़ता है, इन पर्सन जो बात होती है वो और होती है, ऑनलाइन बात कुछ और होती है। तो बहरहाल उलमाए किराम की लिमिटेशंस हैं, फिर आपको कम्युनिटी में जरूरत पड़ती है अंकल्स की, आंट्स की, कि भाई ये संडे स्कूल में फलानी टीचर बड़ी अच्छी हैं, बच्चों के साथ उसका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है, जरा उनसे कह दिया जाए। संडे स्कूल टीचर्स को दरमियान में लाया जाता है, कम्युनिटी वॉलेंटियर्स को, बिग ब्रदर्स बिग सिस्टर्स, इसलिए कि ये सब रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें जरूरत है। ये वॉलेंटियर्स, ये संडे स्कूल टीचर्स, ये जो अंकल्स और आंट्स बनते हैं, ये जो बिग ब्रदर्स और बिग सिस्टर्स, ये सब रोल प्ले करते हैं अपने अपने वक्त पे, अपनी अपनी कैपेसिटी में। और अगर ये सब कुछ न हो और सिर्फ अकेले हमें ही अपने बच्चों की तालीम भी देनी है और उनकी तरबियत भी करनी है और उनके सवालों के जवाब भी देने हैं और उनके सारे मसाइल को हल करना है, तो किसी माँ बाप के बस की बात नहीं है कि वो ये काम खुद कर ले। ये वजह है कि आपको कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है। यू नीड ए कम्युनिटी। कम्युनिटी पे एहसान मत करें कम्युनिटी का हिस्सा बनके, बल्कि इस बात का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने आपको ये कम्युनिटी अता की है और इतनी अच्छी कम्युनिटी अता की। कम्युनिटी अल्लाह की ब्लेसिंग है। ये उन लोगों से पूछिए कम्युनिटी की कदर कीमत के जो 50s में अमेरिका या कनाडा में आए थे या 60s में आए थे। मैं मिल चुका हूं उन लोगों से। अब उनमें से बहुत सारे लोग फौत हो चुके हैं। जो लोग 50s में आ गए थे या 60s में आ गए थे, वो फिर अपनी दास्तान सुनाते थे। और खाल खाल ही कोई होगा कि जिसकी फैमिली महफूज रही हो, बची हो, और उसके बच्चे जो है वो फैमिली के साथ रहे हों, या मुसलमान रहे हों या शिया रहे हों। बहुत कम लोग हैं ऐसे। मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर फैमिलीज। वो फैमिलीज जो लॉस्ट हो गई, वो जो बच्चे भाग गए और या बच्चे कुछ न सीख सके, उसकी वजह क्या थी? कम्युनिटी नहीं थी। इक्का दुक्का लोग थे पूरे पूरे शहर में, और सिर्फ ये 9-10 मुहर्रम को, 9 को भी नहीं, 10 मुहर्रम को बड़ी कोशिश करके तलाश किया जाता था कि कोई ऐसा घर, कोई ऐसी जगह बताओ कि किसी घर में मजलिस होती हो। इमाम हुसैन का हमारे ऊपर एक एहसान ये भी है कि हमने एक दूसरे को डिस्कवर किया। बहुत सारों ने इमाम हुसैन के फर्शे अजा की, इस इनायत की वजह से, और फर्शे अजा पे हम इकट्ठा हुए। आशूर के दिन, आशूर से 10 दिन पहले कोशिश शुरू हो जाती थी, तलाश करो भाई कौन है, कहां है, किसके घर में मजलिस होती है। और मजलिस भी क्या, आप 2.5 आदमी होते थे और वो एक टेप रिकॉर्डर रख के, और उस पर वो एक ऑडियो कैसेट, ये भी बाद की बात है, पहले वो ऑडियो कैसेट भी नहीं होता था, खुद ही बेचारे कॉपी रख के सामने पढ़ते थे, कुछ पढ़ते थे, नौहा मरसिया पढ़ लिया, मातम कर लिया, या फिर ऑडियो कैसेट लगा लिया किसी का, बाद में VCR आ गए तो वो वीडियो कैसेट। इसके अलावा कुछ नहीं था। मैयतें वापस भेजी जाती थी चीर फाड़ के और फिर सी के दोबारा, और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन लग जाते थे, और चंदा होता था कि फलाने साहब फौत हो गए हैं, उनकी मैयत वापस भिजवानी है बैक होम, और जनाब अब जरा चंदा कीजिए ताकि वो सारे अखराजात पूरे किए जाएं। और मैयत वापस जाया करती थी मगरिब से मशरक में। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। आप में यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये सब देखा हो, और जिन्होंने देखा है ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन वो इन नए लोगों को बताएं कि तुम्हें कितना शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का कि अल्लाह ने तुम्हें हर सहूलत अब अपने शहर में फराहम कर दी है। ये कम्युनिटी की बरकत है कि ये सारी सर्विसेज आपको यहां शहर में मौजूद हैं। अंग्रेजी में मजलिस हो रही है, उर्दू में मजलिस हो रही है, यूथ की मजलिस हो रही है, लेडीज की मजलिस हो रही है, चिल्ड्रन की मजलिस हो रही है, गुजराती में मजलिस हो रही है, हर जबान में, हर जेंडर के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, नौहा खान कहां कहां से बुलवाए जा रहे हैं, जाकिरीन और उलमा कहां कहां से बुलवाए जा रहे हैं, और कितने साफ सुथरी जगहों पे, कितनी स्पेशियस हॉल्स में, कितने अच्छे साउंड सिस्टम के साथ, कितने अच्छे सिस्टम हैं यहाँ पे लगे हुए। और अब अक्सर बड़े शहरों में ये हो गया है, इसका नामो निशान नहीं था आज से 40 साल पहले। ये काम की शुरुआत हुई आज से 50 साल पहले तकरीबन, कम्युनिटी बिल्डिंग, और फिर होते 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 आज हमारी कम्युनिटी इस मंजिल पे आई है। तो जो लोग कीड़े निकालते हैं ना कम्युनिटी सेंटर में और कम्युनिटी सर्विसेज से और वॉलेंटियर्स के ऊपर जो है एतराजात करते हैं और हर चीज उनको उल्टी नजर आती है, उनको आदमी पकड़ के ले जाए ना वो 40 और 50 साल पहले वाले दौर में, और उनको दिखाए किसी तरह से कि ये कम्युनिटी क्या होती थी और आज क्या है। खुदा के बंदे जरा तो शुक्र अदा करना सीख। एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा से बना, संडे स्कूल कम्युनिटी की बैकबोन है। कम्युनिटी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट संडे स्कूल है। और संडे स्कूल क्या होता था, कैसा होता था, यह भी 40-50 साल पहले के लोगों से पूछो, होता ही नहीं था। और अगर होता था तो फोटोकॉपी से काम चलाया जाता था। कोई अफ्रीका में चीज छपी, कोई इंडिया में छपी दीनियात, कोई पाकिस्तान में छपी। मैंने वो पुराने सिलेबस सारे इकट्ठे किए हैं, मेरा इरादा है एक म्यूजियम बनाने का, तो मैं ये सारी चीजें इकट्ठा करता रहता हूं। तो मेरे पास वो पुरानी कापियां, पुरानी फोटो कापियां, वो पुराने करिकुलम्स, वो सारी चीजें मैंने इकट्ठी की हुई हैं। अब उनको मेज पे रखो और अपना जो करंट करिकुलम है आपका संडे स्कूल का तरबिया, उसको सामने रखो, तो तुम देखोगे कि कम्युनिटी कहां से कहां गई, कम्युनिटी ने कितनी तरक्की की, और उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। उन डोनर्स को, उन इन्वेस्टर्स को, उन विजनरी लीडर्स को, उन पाइनियर्स को, उन राइटर्स को, उन स्पीकर्स को, उन लोगों को कि जो इन्वॉल्व हुए इन प्रोजेक्ट्स में, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनके वालिदैन की मगफरत के लिए दुआएं करनी चाहिए, उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआएं करनी चाहिए, और हो सके तो आगे बढ़ के उनका हाथ बटाना चाहिए। न ये है कि काम में से खामखा कीड़े निकाले जाएं, हो सके तो उनको अप्रिशिएट किया जाए, इसलिए कि कम्युनिटी एक बुनियादी जरूरत है। इस्लाम खास तौर पे एक ऐसा दीन है कि जो विदाउट कम्युनिटी असल में सही स्पिरिट में प्रैक्टिस ही नहीं हो सकता। ये रिलीजन ऑफ मंक्स नहीं है, इस्लाम रहबानियत का दीन नहीं है, राहिबों का दीन नहीं है। इस्लाम जो दीन है, इस्लाम सही स्पिरिट में और सही मानों में प्रैक्टिस ही उस सूरत में होता है कि हम एक जमात में हों और एक कम्युनिटी में हों। यही वजह है कि हर नबी ने आके एक कम्युनिटी बनाई, हर नबी ने कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी को एस्टेब्लिश किया, और वही कम्युनिटी के अंदर फिर अपने दीन को, अपने मजहब को, उसकी तालीमात को नाफिज किया। और सबसे बड़ी कम्युनिटी वो सबसे बड़े नबी ने बनाई, और वो नबी कौन है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिन्होंने वो कम्युनिटी मदीना में आके उसकी बुनियाद रखी अपने हाथों से और वो कम्युनिटी बिल्ड की। फिर उनके बाद हमारे आइम्मा ने उस कम्युनिटी को बिल्ड करते रखने का जो उनका मिशन था उसको जारी रखा।
अब कम्युनिटी में स्प्लिट हो गया, उसको टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट्स ने, स्टेट्स ने, किंग्स ने, खलीफों ने, तो उन्होंने कम्युनिटी का जो हाल हशर किया, जाहिर है जैसे हुकूमतें करती हैं वो उन्होंने किया। लेकिन हमारे आइम्मा ने अपने मिशन को जारी रखा और हमारे आइम्मा ने मेक श्योर किया कि ये कम्युनिटी जो है इसको वो सही बुनियादों पे हमेशा कायम करते रहें। ये जो ज़ियारत वारिसा पढ़ते ना, अशहद अन्ना का कद अकमत सलात व आतैत ज़कात, ये अकमत सलात का क्या मतलब है? नमाज को कायम करना यानी इकामत दीन है, यानी कम्युनिटी को कायम करना है। ये कम्युनिटी खत्म हो गई होती अगर हुसैन अपने आवानो अंसार के साथ करबला में आके इसकी हिफाजत ना करते। ये खत्म हो गई थी ये कम्युनिटी। इस कम्युनिटी की दोबारा से एक नई बुनियाद रखी है, जैसे इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर बुनियाद रखी थी ना खाने काबा की, तो इस नई ये जो कम्युनिटी है इसकी बुनियाद रखी है हुसैन और अली इब्निल हुसैन ने मिलकर। ये कम्युनिटी तो खत्म हो गई थी, ये तो जल के राख हो गई थी। कम्युनिटी की रिसोर्सेज की हालत यह हो गई थी कि जैनब और सैयद सज्जाद के पास, जैनब के पास सर ढकने के लिए चादर न थी और सैयद सज्जाद के पास अपने शहीद बाबा को पहनाने के लिए कफन न था, तो कम्युनिटी वॉज फिनिश्ड। कम्युनिटी बिल्कुल खत्म हो गई जब सर पे रखने की चादर न हो और शहीदों को पहनाने के लिए कफन न हो, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज का फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि कम्युनिटी जो है वो रुइंड हो गई। अब हिम्मत का अंदाजा करें अपने इमाम का। हमारे इमाम कम्युनिटी बिल्डर्स थे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स थे। अब सैयद सज्जाद ने उस राख के ऊपर जले हुए खेमों और जले हुए कपड़ों की जो राख थी, राख, उस राख के ऊपर कम्युनिटी की बिल्डिंग शुरू की। और वो इमाम के जिसे गलियों और बाजारों में तौक और रसन पहना के घसीटा गया दरबारों और बाजारों में, सैयद सज्जाद को कूफा और शाम के बाजारों में जिसको कैदी बना के दरबारों और बाजारों में घसीटा गया था ना, और जिसको कोई जानता ना था, जिसको अब कोई पहचानता ना था, चंद सालों के अंदर अंदर यह है रेजिलियंस ऑफ योर इमाम्स, रेजिलियंस ऑफ इमाम सज्जाद। चंद सालों के बाद मंजर तारीख हमें और दिखाती है कि एक मर्तबा वो जो वक्त का क्राउन प्रिंस था हिशाम नाम का, वो मक्का में आया हुआ था और वो हज के लिए आया हुआ था और वो बैठा इंतजार कर रहा था कि वो आगे कैसे बढ़े कि जाके हजरे अस्वद का बोसा ले। भीड़ इतनी थी, हुजूम इतना था, मजमा इतना था कि उसको मौका नहीं मिल रहा था कि हजरे अस्वद का जाके बोसा लेता। कुर्सी रख दी गई कि आप बैठ जाइए, यहां पे इंतजार करिए, जब ये मजमा छट जाएगा तो फिर जाके हजरे अस्वद का बोसा लीजिए। हिशाम देख रहा है, इतने में एक शख्स वहां पर आते हैं और वो हजरे अस्वद की तरफ मुड़ते हैं। जैसे ही वो हजरे अस्वद की तरफ मुड़ते हैं, जितने लोग वहां खड़े थे उन्होंने खुद से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। रास्ता बना के उन्होंने सैयद सज्जाद को मौका दिया कि वो गए और हजरे अस्वद का बोसा लिया। अजीजो, हिशाम ने जो ये मंजर देखा, उसने कहा मैं शाम से आया हुआ हूं, मैं क्राउन प्रिंस हूं, मैं वली अहद हूं, मुझे तो लोगों ने हजरे अस्वद को चूमने नहीं दिया और मैं उसका बोसा नहीं ले सका। ये कौन है کہ جس کو یہاں پہ لوگوں نے خود سے راستہ دے دیا ہے اس کے لیے لوگ راستے سے ہٹ گئے ہیں، تو چونکہ جو سامنے ڈپلومیٹ تھا، جو سرکاری افسر کھڑا تھا، جو سول سروس کا دربان کھڑا تھا، اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے، میں تو اس کو نہیں پہچانتا، یعنی جان بوجھ کے تجاہل عارفانہ کیا۔ کہ ایسے موقع پہ وہیں پہ ایک شاعر فرزدق کھڑا تھا، فرزدق نے کہا، ایک قصیدہ پڑھ کے بتایا کہ تو جسے کہتا ہے نا کہ تو نہیں پہچانتا، اس کو تو ہلو حرم پہچانتے ہیں، تو جس کو کہتا ہے کہ تو نہیں پہچانتا، ارے اس کو تو عرفات و منا پہچانتے ہیں، اسے تو صفا و مروا پہچانتی ہیں، اسے تو یہاں کا پتا پتا پہچانتا ہے، اسے تو یہاں کا چپا چپا پہچانتا ہے، وہ ابن الحل ہے، وہ ابن الحرم ہے، وہ زمزم کا بیٹا ہے، وہ منا و عرفات کا بیٹا ہے، وہ صفا و مروا کا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی، ریزیلینس آف امام سجاد دیکھیے، چند سالوں کے اندر جسے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جس کے گلے میں توک تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، آج دیکھیے اس کی شان دیکھیے، اس کا مقام دیکھیے قوم کے اندر۔ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا زبان، اللہ علی علی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اگر امام مسجد میں جا کے تسبیح پڑھتے رہتے، اور صرف مسجد میں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ سید سجاد صرف سجدے ہی کرتے تھے اور صرف دعائیں پڑھتے تھے اور مسجد میں شاید بیٹھے رہتے تھے، تو یہ پورا سچ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اپنے آئمہ کی تاریخ اور ان کی زندگی کی تفصیلات سے واقف نہیں ہیں۔ اگر امام سجاد صرف مسجد ہی میں بیٹھے رہتے اور ایک گوشے میں بیٹھ کے صرف دعائیں پڑھا کرتے اور صرف وہیں پہ بیٹھ کے سجدے کرتے رہتے، تو پھر ان کو ہلو حرم، صفا و مروہ اور پوری کی پوری امت اور یہ پورا ہجوم جو جہاں جہاں سے آیا ہوا وہ نہیں پہچانتا۔ اس لیے پہچانتے تھے سید سجاد کو کہ وہ سینٹر آف ایکٹیویٹی تھے۔ امام سجاد، ہم نے ایک تصور قائم کر دیا ہے امام بیمار کا، کہ جیسے وہ بیمار ساری زندگی بیمار رہے اور ساری زندگی بستر پہ پڑے رہے۔ بابا وہ صرف چند دن کے لیے بیمار ہوئے تھے، اور وہ بھی خدا نے مصلحت کے تحت ان کو بخار کا شکار کیا۔ کوئی بڑی سیریس بیماری ایسی نہیں تھی، ایک بخار تھا، ایک تپ تھا جو صرف چند دن کے لیے طاری ہوا ان کی جان کی حفاظت کے لیے۔ اس کے علاوہ امام سجاد صحت مند رہے، امام سجاد نے کھیتی باڑی کی، امام سجاد نے کنویں کھودے، امام سجاد نے چیریٹیبل ایکٹیویٹی کی، امام سجاد کے ذمہ 250 خاندان کی کفالت تھی، امام سجاد ان تمام شہیدوں کے خاندانوں کے کفیل تھے، ہر گھر میں روٹی پہنچاتے تھے، ہر گھر میں اناج پہنچاتے تھے، بیوگان کو کپڑے دیتے تھے، بچوں کو ان کی ضروریات دیتے تھے، جو بزرگ تھے ان کو ان کی ضروریات پہنچاتے تھے۔ امام سجاد واز اے چیریٹیبل مین، ٹیکنگ کیئر آف ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف فیملیز، اور اس یہ امام کی خدمات تھیں۔ اور پھر امام نے شاگرد تربیت کیے، امام نے درس کہے، امام نے رسالہ لکھا، امام نے کتاب لکھی، امام نے فقہا کے اندر اپنی فقاہت کو منوایا، علماء کے اندر اپنے علم کو منوایا، امام نے زاہدوں کے اندر اپنے زہد کو منوایا۔ اور جب اتنا کچھ منوا چکے تو روایت میں ہے کہ سب سے پہلا جنازہ جو اہل بیت کا نکلا ہے نا باہر، اور جس کے لیے مدینہ کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، 90,000 آدمی بتایا جاتا ہے جس نے سید سجاد کا جنازہ میں شرکت کی ہے، یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ جس میں مدینہ بھر بند ہو گیا اور پورا مدینہ شریک ہوا، وہ امام سجاد کا جنازہ تھا۔ امام سجاد ریزیلینس کا نام ہے۔ امام سجاد کو سمجھنا ہو تو ذرا توجہ سے ان کے حالات زندگی پڑھیے، ہنڈریڈز آف فیملیز، وہ جو امیر المومنین کے ساتھ شامل ہوئے تھے جنگوں میں اور ان کے خاندان جو ہے وہ اس میں بیوہ یتیم جتنے بھی تھے جن کی کفالت بعد میں امام مجتبیٰ کرتے تھے پھر امام حسین کرتے تھے، اب انہی خاندانوں کی کفالت کون کر رہا ہے؟ سید سجاد کر رہے ہیں۔ امام سجاد وہ شخص ہیں کہ جو اس ہماری کمیونٹی کو دوبارہ نئے بلڈر ہیں، اس کمیونٹی کو نئے سرے سے بناتے ہیں۔ اور عام طور پہ مثالیں یہ لوگ دیتے ہیں یہودیوں کی کہ یہودیوں نے بڑا کمال کیا ہے، اور انہی کو ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب بس کمیونٹی بنانا، کمیونٹی اسٹیبلش کرنا، پاور گریب کرنا، اور علم پھیلانا، علم حاصل کرنا، کالج یونیورسٹیاں یہ صرف یہودیوں سے سیکھو۔ یا کچھ لوگ مثال دیتے ہیں حضرت یوسف کی، میں کہتا ہوں سب سے اچھی مثال امام سجاد کی ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ شہید ہو گئے تو کمیونٹی میں، پورے حجاز میں کوئی 10-12 لوگوں سے زیادہ، یا روایتوں میں 15 اور 17 لوگ بیان کیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو کھلے عام اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوں۔ امام سجاد نے ان 10-12-15-20 لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا، اور جب جنازہ اٹھا تو 90,000 لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور یہ پہلا جنازہ تھا اہل بیت کا کہ جو اٹھا تھا اور باہر آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے پیغمبر اکرم کا جنازہ باہر نہیں نکالا گیا، جناب سیدہ کا جنازہ باہر نہیں نکلا، پبلک فیونرل نہیں تھا، امیر المومنین کا فیونرل پبلک فیونرل نہیں تھا، امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ گھر سے باہر نکلا تو تیروں کی بارش ہوئی، اور پھر ان کے بعد امام حسین کا جنازہ، کل سنیں گے آپ حالات کو۔ تو پہلا جنازہ اہل بیت کا جو نکلا اور شان و شوکت سے نکلا، تو وہ غریب کربلا کے بیٹے کا جنازہ تھا، اور یہ سید سجاد کی محنت تھی، کام تھا کہ وہ ایک کمیونٹی کے لیڈر تھے، انہوں نے ایک کمیونٹی بلڈ کی تھی، اور انہوں نے باقر العلوم جیسا بیٹا پیدا کیا۔ اللہم صلی اللہ۔ امام جانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے بہت سارا جہالت کی وجہ سے ہوا ہے، قوم کا بڑا مرض جہالت ہے، جہالت کو دور کرنے کے لیے اور علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے اور علم کو عام کرنے کے لیے سید سجاد نے ایک مدرسہ بنایا۔ اس مدرسے کو امام محمد باقر نے کالج بنایا، اور پھر ان کے بیٹے جعفر صادق نے اس کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا دیا۔ لیکن جعفر صادق نے جس ادارے کو یونیورسٹی میں تبدیل کیا، اس کے بانی امام سید سجاد ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور امام باقر نے آگے بڑھایا، اور امام جعفر صادق نے اس کو یونیورسٹی بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیے بابا زبان۔ تو کمیونٹی عزیزان گرامی، کمیونٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ کمیونٹی کے بغیر ہم نہ خود اسپرٹ میں رہ سکتے ہیں، اور نہ ہمارے بچے اسپرٹ میں رہ سکتے ہیں، اور وہ ساری سروسز جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں کمیونٹی سے ملتی ہیں، اور خدا تو ہمیں کہتا ہی کمیونٹی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے اچھی امت اور سب سے اچھی کمیونٹی، جسے ریز کیا گیا، جسے کھڑا کیا گیا اپنے لیے نہیں، للناس لوگوں کے لیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہماری کمیونٹی صرف ہمارے لیے اور یہ صرف ہمیں سرو کرے، لیکن خدا کہتا ہے نہیں، میں نے تمہیں تمہارے لیے کمیونٹی نہیں بنایا، میں نے تمہیں کمیونٹی مینکائنڈ کے لیے بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین کمیونٹی ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے ہو، لوگوں کے لیے مقرر ہوئے ہو، اس پوری دنیا میں امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اسی کمیونٹی کو بچاتے بچاتے اور اس کا دفاع کرتے اور اس کمیونٹی کو حفاظت کرتے اور اس کی جو روح ہے اور اس کی جو شکل ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں اور اس کا جو میسج ہے اس کو بچانے کی خاطر حسین نے مدینہ چھوڑا تھا اور کربلا میں آئے تھے۔ کمیونٹی کی امپورٹنس اتنی ہے۔ اب اس کو میں انشاءاللہ سوئم کی مجلس میں بیان کروں گا اور ربط دوں گا کہ کتنی اہمیت ہے کمیونٹی کو بنانے کی اور کتنی اہمیت ہے کمیونٹی کو سرو کرنے کی اور کتنی اہمیت ہے کمیونٹی کو بچانے کی۔ اور یہ جو قربانیاں امام حسین نے پیش کی ہیں نا، ہم عام طور پہ یہ انٹرچینجیبل لفظ، ہم کہتے ہیں اسلام کو بچا، اسلام اور کمیونٹی بنیادی طور پہ اگر کمیونٹی صحیح روح میں ہو تو اسلام نام ہے، اسم ہے، اور کمیونٹی اس کا مسمی ہے۔ سیم اینڈ ون تھنگ۔ جیسے دنیا اسلام اور مسلمز کو آپس میں کئی دفعہ انٹرچینجیبل استعمال کرتی ہے، تو اسی طرح سے اسلام، دین اور کمیونٹی، بشرطے کہ وہ صحیح اسلامک کمیونٹی ہو، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ تو اگر حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے وہ سٹینڈ لیا تھا اور اس کے لیے وہ قربانیاں دی تھیں، تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ حسین نے کمیونٹی کو بچانے کے لیے، کمیونٹی کی شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے، کمیونٹی کی آئیڈینٹیٹی محفوظ رکھنے کے لیے، کمیونٹی کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے، کمیونٹی کو انحراف سے بچانے کے لیے، کمیونٹی کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ ساری قربانیاں امام حسین نے دی تھیں، تاکہ یہ کمیونٹی صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو اور یہ چلتے چلتے اپنے اس سفر کو کرتے کرتے اس آخری وارث تک پہنچے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات کو میں اس سے آگے نہیں بڑھا سکتا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس کو میں انشاءاللہ بڑھاؤں گا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ میں جو نوٹس لکھ کے لایا تھا آج تو میں نے جیب سے بھی نہیں نکالے، وہ نوٹس تو ابھی سارے جیب میں پڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو زیارت کی مجلس میں مکمل کروں گا۔ لیکن عزیزو، جس کمیونٹی کو بچانے کے لیے نانا کی اس شریعت کو، دین کو، مذہب کو اور اس کمیونٹی کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے تھے نا، آئے تو کوفہ میں تھے لیکن امت نے کوفہ نہ جانے دیا، اور چلتے چلتے امام حسین کربلا میں پہنچ گئے۔ میں آپ کو یہیں سے لے چلتا ہوں، چلیے میرے ساتھ آج ذرا کربلا میں، اور دیکھیے کہ اس وقت کربلا میں شب عاشور کو منظر کیا تھا۔ شب عاشور، امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ اہل بیت کے اوپر سب سے جو شدید ترین رات تھی وہ یہ شب عاشور تھی، اس لیے کہ بیویوں کو سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب بس یہ آج آخری رات ہے جب مولا ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے وارث ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر کل ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ مولا نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، آپ نے سن رکھا ہے، میں جلدی جلدی یہ بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک حصہ رات کا مولا نے جو پہلا تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ صرف کیا، ایک ایک خیمے میں گئے، ایک ایک بی بی سے ملے، ایک ایک بچے سے ملے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کچھ ہدایتیں کیں، کچھ ان کو تسلیاں دیں، کچھ ان کو دلاسے دیے، صبر کی تلقین کی۔ جناب زینب کو بیٹھ کے بتایا کہ بہنیاں بڑا مشکل وقت ہوگا، 18 بھائیوں والی بہن زینب کل بغیر بھائیوں والی زینب ہوگی، اور وہ کہ جو عباس کی بہن تھی نا، کل عباس کے نام کے تانے دیے جائیں گے زینب کو، اور زینب کی جھولی بھی خالی ہو چکی ہوگی، اور صورتحال یہ کہ جو بعد میں پیش آئی۔ تو بہن زینب کو بیٹھ کے بہت ساری چیزیں کہیں اور بتائیں، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کو بٹھایا، فاطمہ کبریٰ کے ساتھ بلکہ تبرکات تھے، کچھ تحریریں تھیں، کچھ مقدسات تھے جو اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کے حوالے کی کہ بعد میں مدینہ پہنچ کے امام سجاد کو دے دینا۔ ایک ایک بی بی کے ساتھ، اور پھر مولا آتے ہیں اپنی گود پہ، اپنی گود میں بیٹھنے اور سینے پہ سونے والی بیٹی کے پاس۔ کہتے ہیں سکینہ بیٹی بس آج آخری رات ہے، تھوڑی دیر اگر آ کے بابا کے سینے پہ سونا ہے تو آج بابا حاضر ہے، لیکن میری اچھی سکینہ کل سے یہ ضد نہ کرنا کہ میں تو بابا کے سینے پہ سوؤں گی۔ میری اچھی سکینہ کل بابا نہیں ہوں گے، کل صرف تمہاری ماں ہوں گی اور پھوپھی ہوں گی، اور میری اچھی سکینہ اپنی اماں کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے بھائی کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا۔ باپ اور بیٹی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بہت سارے مقتل میں سوال لکھے ہیں، سکینہ نے کیا پوچھا، بابا نے کیا بتایا۔ ایک ایک کے ساتھ بیٹھ کے حسین نے رات کا ایک پہر اپنی فیملی کے ساتھ گزارا۔ رات کا دوسرا پہر مولا نے آ کے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، اصحاب کو اکٹھا کیا، ایک خیمے میں سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو، حکومت کو صرف مجھ سے مطلب ہے، حکومت صرف میرے خون کے پیاسی ہے، حکومت کو آپ سے کوئی رنج نہیں ہے، آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو اگر کل میں ان کو مل گیا نا تو یہ تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے، تمہیں نہیں تلاش کریں گے، تمہیں نہیں تلاش کریں گے، اگر میں مل گیا تو صرف مجھے ہی پکڑیں گے، مجھے ہی شہید کریں گے۔ آؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، ابھی رات کی تاریکی میں اٹھو اور جدھر جانا چاہو چلے جاؤ۔ مولا نے دیکھا کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہا ہو سکتا ہے چونکہ چراغ جل رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں شرمندگی ہوتی ہوگی میرے سامنے اٹھتے اور جاتے ہوئے، آؤ ہم تمہاری یہ مشکل بھی حل کر دیتے ہیں۔ مولا نے چراغ کو گل کر دیا، خیمے میں اندھیرا کر دیا، کہا آپ دیکھو اب ہم نہیں دیکھ رہے، اب چراغ گل ہو گیا ہے، اب خیمہ تاریک ہو گیا ہے، جو جانا چاہے اٹھ کے چلا جائے، اور اگر تمہیں ویسے جاتے ہوئے شرم آتی ہے نا تو ایسا کرو میرے خیام میں سے میرے ایک ایک کسی بچے کو اپنے ساتھ لے لو، ایک ایک بی بی کو اپنے ساتھ لے لو، اور اسے اپنا عذر بناؤ، اسے اپنا عذر بناؤ کہ ہم ویسے تو وہاں رہتے لیکن ہم نے چاہا کہ فاطمہ کی بیٹیوں کو اور فاطمہ کے بچوں کو ہم چاہتے تھے کہ کربلا سے نکال کے واپس مدینہ تک پہنچائیں، تو یہ ایک ریسکیو مشن تھا جس کی خاطر ہم آئے۔ لیکن عزیزو جب حسین نے اصرار کیا نا بار بار، ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے جو آدمی کھڑا ہوا وہ کون تھا، وہ ابو الفضل العباس تھے۔ ابو الفضل العباس کھڑے ہو گئے، کہا مولا آپ کب تک ہمارا امتحان لیں گے، مولا آپ کب تک ہمارا امتحان لیں گے، مولا یعنی ہم آپ کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم روز قیامت خاتون جنت کو کیسے منہ دکھائیں گے، ہم رسول خدا کو کیسے منہ دکھائیں گے، مولا آپ یہ باتیں مت کیجئے، چراغ کو روشن کیجئے، کوئی اور بات کیجئے، اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ ابو الفضل العباس بیٹھے، حبیب بن مظاہر کھڑے ہو گئے، حبیب بن مظاہر نے کچھ باتیں کی، وہ بیٹھے، مسلم بن اوسجا کھڑے ہو گئے، مسلم بن اوسجا بیٹھے، ایک اور کھڑے ہو گئے، ایک صحابی نے اپنی تلوار اپنے گلے پہ رکھ دی، اس نے کہا مولا اگر آپ یہ گفتگو بند نہیں کرتے میں ابھی اپنے ہاتھ سے اپنی گردن خود قطع کر کے اپنے سر کو آپ کے پیروں پہ پھینک دوں گا، مولا آپ ہمارا امتحان نہ لیجئے، مولا کل ہم آپ کے ساتھ شہید ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ شہید ہوں گے۔ یہ سننے کے بعد مولا دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں صرف تمہیں چاہتا تھا آزما لوں، اور میں چاہتا تھا کہ تمہارا اجر و ثواب بڑھ جائے کہ تم نے یہ راستہ خود ان سارے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے اختیار کیا ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، کل تم سب شہید ہوگے، کل تم سب شہید ہوگے، اور پھر ایک ایک نام لے کے بیان کرنا شروع کر دیا کہ تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ جب سارے شہیدوں کا نام لے چکے نا تو ایک یتیم بچہ کھڑا ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے، آپ پرانے آزادار ہیں، آپ محبت کرنے والے آزادار ہیں، محب اہل بیت ہیں، آپ سمجھ گئے یہ حسن کا یتیم بیٹا ہے، یہ قاسم ہے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں قاسم، چچا آپ نے سب کو کہا تم شہید ہوگے، مگر آپ نے میرا نام نہیں لیا، کیا میں کل شہید نہیں ہوں گا؟ بس یہ سننا تھا۔ مولا کہتے ہیں قاسم، قاسم اس سے پہلے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں، تم ذرا میرے سوال کا جواب دو۔ کہا حضور فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہا بتا، کیف تجد الموت، کیف تجد الموت، بتاؤ قاسم تمہاری رائے میں، تمہارے خیال میں موت کس چیز کا نام ہے، موت کو کیسا پاتے ہو؟ اب یہ ہے فیملی کی ٹریننگ، یہ ہے فیملی کی تربیت، یہ ہے اس خاندان کا مقام اور اس خاندان کی معرفت کہ 13 سال کا بچہ ہے اور وہ موت کو کیسے ڈسکرائب کرتا ہے۔ قاسم کہتے ہیں چچا اگر حق کے راستے میں آئے احلا من العسل، یہ شہد سے میٹھی ہے یہ موت۔ یہ سننا تھا کہ جزاکم اللہ، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ اب جو جواب دیتے ہیں نا مولا، کہتے ہیں قاسم تو تو بڑا ہے، تو تو شہید ہوگا ہی ہوگا، میرا تو علی اصغر بھی کل شہید ہو، تو تو شہید ہوگا ہی ہوگا بیٹا، کل میرا تو 6 مہینے کا بے زبان بچہ علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بس علی اصغر کا نام سننا تھا، قاسم کو جلال آ گیا، کہنے لگے چچا کیا ظالم ہمارے خیموں میں گھس جائیں گے، کیا ہمارے خیموں میں گھس جائیں گے؟ جانتے تھے علی اصغر تو خود چل کے آنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا نہیں بیٹے، اصغر کو میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لاؤں گا، اصغر کو میں پانی پلوانے کے لیے لاؤں گا۔ اب یہیں سے ہم شہادت علی اصغر کے ساتھ متصل ہو گئے۔ عزیزو جب حسین کا کوئی نہیں بچانا اور سارے شہید ہو گئے اور حسین یکا تنہا اور حسین اکیلے کربلا کے لکودک صحرا میں فاطمہ کا اکیلا بیٹا جب کھڑا تھا اور دشمن بار بار اب بلا رہا تھا کہ آگے آئیے تاکہ ہم آپ کا سر قلم کریں اور اس مشن کو مکمل کریں، ایک مرتبہ مولا نے استغاثے کی آواز بلند کی، کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اس معصوم کے استغاثے کا یہ اثر تھا، یہ آواز خیمے میں پہنچی، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے باہر گرا دیا۔ علی اصغر جب گہوارے سے باہر گرے، عورتوں نے رونا شروع کر دیا، گریے کی آواز بلند ہوئی، مولا کے کان میں پہنچی، مولا فوراً خیمے میں آئے، کہا بی بیو رونے کا وقت بعد میں آئے گا، ابھی میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں مت رو، رونے کا وقت بعد میں آئے گا۔ بی بیو نے کہا مولا یہ جو آپ نے استغاثے کی آواز بلند کی ہے اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے اصغر کو گود میں لیا، اصغر کا ماتھا چوما، اصغر کو چوما، اصغر کو گلے سے لگایا، ایک مرتبہ کر کے واپس دینا چاہا جب رباب کو، تو رباب نے کہا مولا میرا اصغر بہت پیاسا ہے، مولا میں آپ کی مجبوریاں جانتی ہوں، مولا میں جانتی ہوں، مگر میں ماں ہوں اور یہ بچہ بہت چھوٹا ہے،
تین دن سے میں نے بھی نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، میری چھاتیوں میں اب کوئی دودھ نہیں رہا، بچہ پیاس سے مر رہا ہے، مولا اگر ہو سکے جاتے جاتے پانی کا ایک گھونٹ اصغر کو پلواتے جائیے، یہ سننا تھا۔ مولا نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنی ابا کے دامن کے نیچے چھپایا کہیں گرمی نہ لگے، پہلے ہی بچہ پیاسا ہے، گرمی ہے، کربلا کی گرمی ہے، اپنی ابا کے دامن کے نیچے چھپا کے مولا لشکر آدا کے سامنے لائے اور کہنے لگے، اے امت محمد کے نا بکرو، اگر تمہارا قصوروار ہوں تو تمہارے خیال میں میں ہوں نا، اور یہ بے زبان بچہ تو تمہارا قصوروار نہیں ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ یہ تو بے قصور ہے، ارے اسی کو پانی کا ایک گھونٹ پہ لا دو۔ اور پھر جب یہ دیکھا نا تو کچھ لوگوں نے کہا، اور یہ زبان کے زخم بڑے شدید ہوتے ہیں، تیروں نیزے کے زخموں سے لوگوں نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے ہیں اور بہانہ بچے کا بنا رہے ہیں، اب بہت پیاس لگی ہے، یہ سننا تھا۔ مولا نے اصغر کو خطاب کیا، کہا اصغر بیٹے میں امام وقت ہوں اور امامت پہ اعتراض ہو رہا ہے، اصغر میں نے تمہاری پیاس کی خاطر تمہاری خاطر آواز بلند کی تھی، اب تمہیں شہادت دینا ہوگی کہ تم پیاسے ہو اور پانی تمہارے لیے مانگا جا رہا ہے، اصغر میں تمہیں ہاتھوں پہ اٹھاتا ہوں اور خود پانی مانگو۔ اصغر نے چھوٹے سے منہ کو کھولا، چھ مہینے کا بچہ جیسے ایک پرندے کا بچہ ایک منہ چھوٹا سا کھولتا ہے، ایک چھوٹی سی زبان اصغر نے منہ سے نکالی، اپنے لبوں پہ ملی، زبان حال سے اصغر الاتاش 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 کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ لشکر احدا میں کھلبلی مچ گئی، کہنے لگے عمر سعد ہماری بھی اولادیں ہیں، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر پانی کا ایک گھونٹ اصغر کو مل جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ عمر سعد نے دیکھا لشکر میں پھوٹ پڑ رہی ہے، ہرملا کو خطاب کر کے کہا ہرملا اکتا کلام الحسین، تھکیے گا نہیں، تھکیے گا نہیں، رونے کا وقت آگے آ رہا ہے، رونے کا وقت اب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا ہرملا اکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ ہرملا آیا، اس نے 3 پھلوں والا تیر جوڑا تیر کمان میں اور نشانہ لگایا، لیکن نشانہ خطا گیا اور ہرملا کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ہرملا کا چہرہ زرد ہے، دوسرا تیر چلاتا ہے وہ بھی خطا جاتا ہے۔ عمر سعد پاس آتا ہے، کہتا ہے ہرملا تو لشکر کا سب سے بڑا تیر انداز ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے تیرے سامنے، اور تیرا 2 مرتبہ نشانہ خطا گیا، تیرا نشانہ کیوں خطا جا رہا ہے؟ ہرملا جیسا قسی القلب رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا عمر سعد ہمیں دنیا کے لالچ نے اندھا کر دیا، ہمیں دنیا کے لالچ نے اندھا کر دیا ہے، ارے جب میں تیر جوڑتا ہوں نا چلے میں اور مارنا چاہتا ہوں، وہ سامنے خیمہ ہے، وہاں ایک کنات ہے، وہاں کنات میں ایک دروازہ ہے، وہاں ماں جھولی اٹھا کے آ جاتی ہے، کہتی ہے میرے بچے کو پانی نہیں ملاتے، نہ پلاؤ مگر میرے بچے کو تیر نہ مارو۔ पानी नहीं पिलाते, नतपना मत पिलाओ, मगर मेरे बीच मरे बच्चे को, मेरे बच्चे को तीर मत मारो। अजीजो, जब उमर साद ने गैरत दिलाई तो अब हरमला ने वो जुल्म का तीर चलाया, वो जुल्म आया जो हुसैन जो असगर के गले में लगा, असगर का गला छिद गया, हुसैन का बाजू जख्मी हो गया और असगर माहिए बेआब की तरह हुसैन के हाथों पे तड़पने लग गया। हुसैन के हाथों पे जैसे मछली तड़पती है पानी से निकल के, एक मर्तबा तड़पने लग गया। अजीजो, सुबह से हुसैन ने लाशें उठाई है, सुबह से हुसैन ने लाशें उठाए, पहले सहाबा की लाशें उठाई, फिर अकबर की लाश उठाई, औनो मोहम्मद की लाश उठाई, कासिम की लाश उठाई, सारी लाशें उठा चुके, लेकिन सबसे भारी लाश अब हुसैन उठाने जा रहे। अकबर की लाश उठाना हुसैन के लिए आसान था, औनो मोहम्मद की लाशें उठाना हुसैन के लिए आसान था, कासिम की लाश टुकड़े टुकड़े उठानी हुसैन के लिए आसान थी, लेकिन अली असगर की लाश इतनी भारी है कि इसको उठाना हुसैन के लिए इतना सख्त इम्तिहान है कि 7 मर्तबा कभी आगे गए कभी पीछे हटे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिजन पे कजाए ही व तस्ली मन ले आप रही, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम है